أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کے تیسویں اور آخری جز میں ہم نے گزشتہ درس میں سورۃ الماعون تک تمام کر لیا تھا. آج کے درس کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ الکوثر سے. پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الکوثر کا ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدائے رحمان رحیم. انا اعطیناک الکوثر, یقیناً ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے کوثر. لفظ کوثر کا معنی عربی زبان میں ہر چیز, ہر ایسی چیز جو کثیر ہو, کثرت کے ساتھ ہو, زیادہ ہو, تھوڑی نہ ہو, یا دوسرے لفظوں میں ہم کہیں گے خیر کثیر. چونکہ اس کوثر سے مراد شر کی کثرت نہیں ہے بلکہ خیر کی کثرت ہے. اس سورہ مبارکہ کی پہلے ہم آیات کا ترجمہ سمجھ لیں اور اس کے بعد اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ اس کوثر سے کیا مراد ہے. انا اعطیناک الکوثر, بے شک ہم نے آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی خیر کثیر عطا فرمائی ہے. آیت نمبر دو, فصل لربک وانحر, پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. فصل, تو آپ نماز پڑھیے, لربک, اپنے رب کے لیے یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے. ون حر, اور قربانی دیجئے. لفظ نحر جس سے انحر بنا ہے اس کا اصل معنی توجہ فرمائے, نون ہا اور را, سینے کے بالائی حصے کو کہا جاتا ہے جہاں پر اگر مثلا کوئی انسان ہار پہنے تو سینے کا وہ جو بالائی حصہ جس پر ہار پڑا رہتا ہے اسے نہر کہا جاتا ہے. اور سینے کے اسی حصے پر اگر مارا جائے, کوئی چیز ماری جائے وہاں پر, تو ایسا کرنے کو بھی نہر کہتے. اور اسی مناسبت سے اونٹ کے ذبح کرنے کو نہر کہا جاتا ہے کیونکہ اونٹ کے اسی سینے کے بالائی حصے پر تیز دھار آلہ مارا جاتا ہے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے. اور پھر اسی معنی کی مناسبت سے جسے ہم قربانی کرنا کہتے ہیں اس کو بھی نحر کہا جاتا ہے. مثلا اونٹ کی قربانی, بنیادی طور پر اونٹ کی قربانی, اور پھر اس لفظ کا استعمال عمومی ہے قربانی دینے کے لیے. لہذا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے, تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. یعنی وہ اللہ کے جس نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے, اب اس کے احسان کا شکر گزاری کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر ایک, اس کی عبادت, اس کی نماز پڑھنا. اور نمبر دو, جب بھی وہ تقاضا کرے اس کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا، اس کے لیے آمادہ رہنا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے کام نے جس چیز کا بھی تقاضا کیا، رسول اللہ نے کسی چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ بس بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ سب کے لیے یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی اگر ہم اس سورہ مبارکہ سے، اگرچہ یہ سورہ مبارکہ کا خطاب رسول اللہ سے ہے، لیکن اگر آیات قرآن میں تدبر کیا جائے تو اس سے پیغام ہر انسان لے سکتا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کو دیکھیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا کی ہیں، ہماری اپنی نہیں ہیں، اس نے عطا کی ہیں، تو جس نے اتنی زیادہ کثرت سے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اسی کی عبادت کریں، اور جب بھی اس کا دین تقاضا کرے، وہ اللہ تقاضا کرے، تو ان میں سے، ان نعمتوں میں سے کسی چیز کی بھی قربانی دینے سے ہم دریغ نہ کریں۔ تو یہ پیغام، اس کا عمومی پیغام ہے۔ آخری تیسری آیت سورۃ الکوثر کی، فرمایا ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک شانئ اور ایک ابتر۔ لفظ شانئ، کہ جس سے شانئک، آپ کا دشمن، شانئ کا ترجمہ کیا ہے؟ دشمن۔ اس لفظ کا جو اصل معنی ہے شین نون اور حمزہ کا، وہ ہے کسی سے سخت بغض رکھنا، کسی سے بدترین، شدید ترین دشمنی اور بغض رکھنا، یہ اس لفظ کا معنی ہے۔ بس ان شانئک، بے شک آپ سے بدترین دشمنی رکھنے والے، آپ سے شدید ترین بغض رکھنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس شخص کا انجام کیا ہوگا؟ ہوگا وہی الابتر، ابتر ہوگا۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ اس لفظ کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی تکمیل سے پہلے کاٹ لینا یا کاٹ دینا، ابھی وہ کامل نہیں ہوئی، مکمل نہیں ہوئی، کٹ جائے۔ دم کو، کسی جانور کی دم کو مثلا جڑ سے کاٹ دینا، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے وہ شخص کے جو اپنی مراد حاصل کرنے سے کٹ جاتا ہے، نامراد رہ جاتا ہے، اسے بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ وہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو بے اولاد ہو، جو بے اولاد ہو، اور چونکہ عام طور پر انسان کی نسل عام طور پر لڑکے سے چلتی ہے، بیٹے سے چلتی ہے، تو جس کا بیٹا نہ ہو اس کو بھی ابتر کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ یہ زیادہ تر عرب ابتر بغیر بیٹے والے کو کہتے تھے، اس لیے کہ بیٹیوں سے تو وہ شدید نفرت کرتے تھے، اور بیٹی کا گھر میں پیدا ہو جانا ان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہوتا تھا، اتنی شرمندگی کہ اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شرمندگی کے ساتھ زندہ رہوں یا اس بیٹی کو زندہ دفنا دوں مٹی کے نیچے، اور بہت سارے لوگ دفنا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا بیٹی کا ہونا نہ ہونا برابر بھی نہیں تھا، بیٹی کا تو ہونا ہی شرمندگی تھا ان کے لیے، تو ساری توجہ ان کی بیٹوں کی طرف، جس کی نسل نہ چلے اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ جس کی نسل کی جڑ کٹ جائے اس کو بھی ابتر کہتے تھے، جس کا نام و نشان باقی نہ رہے اس کو بھی ابتر کہا جاتا تھا۔ بس بنیادی معنی کسی چیز کو کامل ہونے سے پہلے کاٹ دینا ہے، اسی سے باقی معنی نکلتے ہیں۔ تو نسل کٹ جانا نسل کا نہ چلنا، یہ ابتر کا معنی ہے. توجہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تحریک اسلام کا آغاز کیا تو جو بھی بس میں تھا مخالفین کے، ہاتھوں سے اور زبان سے رسول اللہ کو اذیت کیا کرتے تھے. ان میں سے ایک طعنہ جو یہ لوگ رسول اللہ کو دیا کرتے تھے، وہ طعنہ کیا تھا کہ یہ بے اولاد ہے، یہ بے اولاد ہے، اس کی نسل ہی کٹ جائے گی، یہ جب دنیا سے جائے گا. اب اس وقت کے جو ظاہری حالات ہیں، بہت کم لوگ، بہت قلیل تعداد، اور وہ بھی کمزور ترین طبقہ معاشرے کے، وہ رسول اللہ پر ایمان لائے تھے، تو ان میں تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اپنے آقاؤں سے، اپنے سرداروں سے بڑھ کر اس تحریک کو، مثلا اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کھڑے ہو جاتے اور آگے چلا سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ دنیا سے جائے گا، یہ ابتر ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. تو اب اس طعنے کو اگر ذہن میں رکھا جائے، ابتر کے معنی کو، نسل کٹ جانے کے معنی کو، تو اگرچہ مختلف قسم کے اقوال بیان کیے گئے کوثر سے کیا مراد ہے. کہا گیا کوثر سے مراد جنت میں ملنے والا حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد رسول اللہ کی کثیر تعداد میں امت ہے، کوثر سے مراد مثلا فلان ہے. لیکن اگر کفار کے طعنے کو صحیح معنوں میں، جو وہ کہتے تھے اس کی نسل ختم ہو جانی ہے اور اس کی نسل کٹ جائے گی، اس طعنے کو اگر ذہن میں رکھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس طعنے کے بدلے میں رسول اللہ کو جس چیز کی خوشخبری دے رہا ہے، اس کی سب سے زیادہ جو مناسبت بنتی ہے وہ کیا ہے کہ اے رسول، جو یہ کہہ رہے ہیں آپ کی نسل کٹ جائے گی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی کثیر آپ کی نسل چلے گی، آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی. اور آپ دیکھ لیجئے اللہ کا یہ وعدہ کیسے پورا ہوا، کس کے ذریعے پورا ہوا. وہ حقیقی مراد ہے کوثر سے، اور وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاتون جنت، رسول اللہ کو سب سے زیادہ جن سے محبت ہے، شیعہ اہل سنت کتب کی احادیث کی گواہی کے مطابق رسول اللہ جن کا اگرچہ بیٹی ہیں لیکن چھوٹی ہیں، لیکن بڑوں کی طرح احترام کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں. اور اگر یہ باتیں بیان کی جائیں تو نہ ختم ہونے والی باتیں ہیں، فضائل ہیں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تو اس طعنے کو اگر مد نظر رکھا جائے، تو یہ کوثر سے مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے، کہ اس بی بی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی نسل عطا فرمائی رسول اللہ کو، کہ جس میں اسلام کی عظیم ترین شخصیات پیدا ہو، جوانان جنت کے سردار پیدا ہوئے، جناب زینب و ام کلثوم، اور پھر اس کے بعد یہ نسل ایسی آگے چلی کہ آج کثرت کے ساتھ سادات، یعنی اولاد علی و فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام، اس روح زمین پر دکھائی دیتے. اور اگر آپ پوچھیں کہ ان کا بھی کوئی ہے جو رسول اللہ کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے، تو ان لوگوں کو اللہ نے ایسی گالی بنا دیا ہے کہ فرض کریں ان کی نسل کا کوئی انسان آج ہو بھی، تو اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرے گا. وہ جو رسول اللہ کو بے نام و نشان ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، وہ آج ایسے بے نام و نشان ہیں کہ اگر کوئی ہو بھی تو اپنی نسبت مثلا ابو جہل کے ساتھ، فلان کے ساتھ بیان کرنے سے ڈرے گا، شرمائے گا، ندامت کا احساس کرے گا، شرمندگی کا احساس کرے گا. تو اس مظلومیت کے دور میں कुरान मजीद के सच्चे वादों में से एक ये भी है कि ये जो आपको अबतर कह रहे हैं ये खुद अबतर हो जाएंगे, और आप के जिसे ये अबतर होने का ताना दे रहे हैं आप खैर कसीर अल्लाह ने आपको अता फरमा दी। हमने अर्ज़ किया कि अगरचे चंद अकवाल हैं इस बारे में कि कौसर से क्या मुराद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुनासिबत जिस चीज़ की बनती है अगर उनको फार का ताना मद्देनज़र रखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा मुनासिबत यही बनती है कि इससे मुराद जनाब फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, और आज उनकी नस्ल की जो कसरत है और वजूद है वो भी इस बात का गवाह है। सूरतुल कौसर यहाँ पर तमाम होती है और इसके बाद सूरह मुबारकाए काफिरून, सूरतुल काफिरून है कि हम पहले इस सूरह मुबारका की तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين।
बनामे खुदाए रहमान रहीम, सूरतुल काफिरून का तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत। तवज्जो फरमाएं, इस सूरा के मतालिब को जब आप सुनेंगे उनका खुलासा क्या है। इस सूरा के नुजूल से अल्लाह तबारक व तआला किस चीज़ का ऐलान और उसे वाज़ह करना चाहता है। इस्लाम और कुफ्र व शिर्क का जो राइज निज़ाम था, उस राइज निज़ाम और इस्लाम के अकायद एतकादात के दरमियान वाज़ह और काते फ़र्क बयान करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि अपने और काफिरों के माबूद के फ़र्क को कातियत से वजाहत से बयान करें और इस्लाम और कुफ्र की जुदाई का ऐलान करें। तवज्जो फरमाइए, ख़तरनाक ज़माना है, मुश्किलात का ज़माना है, लेकिन मसला तौहीद इस कदर ज़्यादा अहम है और बुनियादी तरीन है कि उस इस्लाम के जब ताकत नहीं थी और कमज़ोरी का ज़माना था, उस ज़माने में भी तौहीद के मामले में इंतहाई कातियत के साथ अल्लाह के नबी को हुक्म दिया गया कि आप ऐलान कर दीजिए। बास जो रिवायात वारिद हुई हैं इस सूरह मुबारका के शान नुज़ूल के बारे में, उनका खुलासा ये है कि कुफ्फार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास आए और कुछ इस किस्म का मुतालबा किया कि आपके माबूद की भी इबादत करते हैं हम और आप भी हमारे माबूदों की इबादत करें, तो जो हमें नेमतें मिलेंगी अगर आपके माबूद की तरफ से मिलेंगी तो हमारा भी हिस्सा हो जाएगा, और अगर हमारे माबूदों की तरफ से कुछ नेमतें मिलती हैं तो हम आपको भी उन नेमतों में शरीक कर लेंगे। और ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया, मुशरिक के लिए मसला ही कोई नहीं, लेकिन तौहीद का पैगाम देने के वाले के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि तौहीद, खुदा की तौहीद में, खुदा के सिफात में, खुदा के अफ़ाल में किसी और को शरीक करार देना। लिहाजा बड़ी कातियत के साथ हुक्म दिया गया बरात के ऐलान का। तदरीजन उस ज़माने में हालात ऐसे बन चुके थे कि अब सराहत के साथ झूठे माबूदों का इनकार मुमकिन था। پس اسلام اور کفر و شرک کے معبودوں کی جدائی کے اعلان کے ساتھ اسلام کی تحریک کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا گیا، یعنی کفار کو پتہ چل گیا کہ اس مسئلے پر رسول اللہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اور غالباً اس سورہ مبارکہ کے جو نزول کا زمانہ ہے، یہ اسی زمانے کے ساتھ ملتا ہے کہ جس میں اعلانیہ تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تھا۔ توجہ فرمائیں، بنام خدا رحمان رحیم، آیت نمبر 1، قل یا ایها الکافرون، بنام خدا رحمان رحیم، قل یا ایها الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، دو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تین، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، چار، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، یعنی مستقبل میں بھی بھول جاؤ اس بات کو، جس کی تم عبادت کرتے رہے ہو، ما عبدتم، جس کی عبادت تم نے کی ہے، نہ اب اور نہ آئندہ کبھی بھی میں اس کی عبادت کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، تاکید فرمائی، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی یہ جو شرک کا مزاج ہے تمہارا، یہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس مزاج کو، اس آئین کو نہ چھوڑ دو۔ لیکن یہ جو تم مطالبہ لے کر آئے ہو کہ تمہارا آئین بھی رہے اور میرا آئین بھی رہے اور ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، نہ میں چھوڑوں گا اور نہ اس مزاج کے ساتھ تم ان کی عبادت کرنا چھوڑو گے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ توجہ فرمائیے، یہ جتنی تاکید تکرار آئی ہے اس مسئلے میں مختلف جملوں سے، ایک ہی بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی حکمت کیا ہے؟ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ گویا بڑا شدید پریشر کے ساتھ مطالبہ کیا تھا کفار نے رسول اللہ سے، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، بیچ کا رستہ نکال۔ تو کفار کو مایوس کرنا ضروری تھا، اور وہ مایوسی ان جملوں کی بار بار جو تاکید ان میں پائی جاتی ہے، ان کے ذریعے یہ مقصد حاصل کیا گیا، اور کہا گیا کہ بھول جاؤ، اسلام کی بنیاد ہی اس پر ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پس اس سورہ مبارکہ کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ کفار کے مطالبے کے جواب میں اسلام کے توحید اور ایک اللہ کی عبادت کے مسئلے کو اجاگر کرنا ہے، پوری قاطعیت اور وضاحت کے ساتھ۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بھی وضاحت آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہ جو اپنے بعض مسائل کی وجہ سے اس چکر میں ہوتے ہیں کہ آیات قرآن میں سے اپنی مرضی کی مراد، وہ نظریہ جو وہ پہلے سے بنا چکے ہیں، تو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے آیات قرآن میں سے کوئی آیت ملے کہ جس سے ہم استفادہ کریں اور اس کے معنی کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو بعض لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کافرون کی جو آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین, اس کے ساتھ یہی کام کرنے کی کوشش کی اور کیا کہا کہ قرآن نے کہا ہے تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین, تو پھر ہم دوسروں کو تبلیغ کیوں کریں, پھر ہم امر بالمعروف کیوں کریں, پھر ہم نہیں عن المنکر کیوں کریں, نہیں عن المنکر کیوں کریں. یاد رکھیے اس قسم کی باتوں کے دھوکے میں کون آتے ہیں, چاہے عقائد کا معاملہ ہو اور چاہے اعمال کا معاملہ ہو, احکام کا معاملہ ہو, اس قسم کے لوگوں کی اس قسم کی شرارت کی زد میں کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں کہ جو خود پورے قرآن مجید سے مانوس نہیں ہوتے, انہیں نہیں پتا ہوتا کہ مختلف مقامات پر قرآن مجید نے کیا باتیں کی ہوئی, بس جو سن رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی قرآن کا فرمان. اب دیکھیے اگر کوئی شخص یہ کہے لکم دینکم ولی دین, اس سے مراد یہ ہے کہ تم اپنا دین رکھو میں نے اپنا دین رکھنا ہے, تو اس کا معنی اگر یہی ہو جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ لوگ شرارت کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ تبلیغ ختم کر دیں, اس کے بعد رسول اللہ کفار کو اسلام کی تبلیغ نہ کریں. لیکن آپ جب رسول اللہ کی زندگی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں وہ تو ساری گھومتی ہی اسی دین کی تبلیغ اور پرچار اور اسی دین کے غلبے کی کوشش کرنا, اور اس کے ساتھ ساتھ خود قرآن مجید کی آیات جو کہہ رہی ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو اپنا شعار بناؤ اس لیے تم بہترین امت ہو. تو جب آیات قرآن کو ایک موضوع کے بارے میں تمام آیات قرآن کو جب جوڑ کے دیکھا جائے اور مثلا واضح تصویر بنا کے دیکھی جائے کہ اس کے بغیر بعض آیات سے تصویر پیش کر دینا جیسا بعض لوگ کرتے ہیں اپنے سابقہ نظریات ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن مجید سے جو نہیں لیے ہوتے کہیں اور سے بنائے ہوتے ہیں یا کچھ اور مفادات ہوتے ہیں ان کے, تو وہ پھر قرآن مجید کی بعض آیات کو سامنے رکھ دیتے ہیں عوام کے, جو بیچاری عوام اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ اور اہل بیت کی نافرمانی کرتے ہوئے قرآن سے دور ہیں اور خود قرآن نہیں پڑھتے, اس کی سزا انہیں ملتی ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک آیت سناتے ہیں اور واہ واہ بھی کرواتے ہیں اور بڑا امپریس بھی کر لیتے ہیں, بعض اوقات ان کے انداز بھی بڑے دل کو لگنے والے ہوتے ہیں, تو یہ گمراہ کر دیتے ہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کیا تم بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا کفر کر دیتے ہو, کیا ہے جزا اس کی جو بھی تم میں سے یہ حرکت کرے سوائے اس کے کہ دنیا میں بھی اسے ذلت ملے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف اس کو پلٹایا جائے, لوٹایا جائے. یہ اللہ کا فیصلہ قرآن میں. لہذا اگر عقائد کے معاملے میں یا احکام کے معاملے میں آپ حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود اللہ کی ساری کتاب کو اچھی طرح دیکھیں اور اپنے افکار کو اپنے عقائد کو پیش کریں آیات قرآن پر, اور اس کے بعد پھر اگر آیات قرآن کے ساتھ تضاد ہے ہمارے افکار اور عقائد کا تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں, اور اگر یہ دروازہ آپ نے اپنے اوپر بند کر لیا ہے قرآن سے اصلاح کا دروازہ تو پھر اور کوئی دروازہ نہیں ہے آپ کے پاس, پھر وہی فرقے ہیں اور وہی آبا پرستی ہے اور وہی بزرگان اور اپنے اپنے مسلک کے علماء کی پرستش اور ان کی اندھی تقلید ہے عقائد کے بارے میں بھی اصول دین کے بارے میں, پھر کوئی راستہ نہیں بچتا. لہذا इस्लाम ने जो रास्ता सजेस्ट किया है, हदीस सकलैन ने जो रास्ता सजेस्ट किया है कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अपने अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, हदीस सकलैन ने जो सजेस्ट किया है, कुरान ने जो सजेस्ट किया है, अहले बैत अतहार ने जो सजेस्ट किया है, रसूलुल्लाह ने जो सजेस्ट किया है, वो ये तरीका है कि अपनी हर चीज़ को कुरान पे परखो। लेकिन आप देख रहे हैं अपने मुआशरे में, हम अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम में से कितने अफराद हैं कि जिन्होंने अल्लाह और रसूल और अहले बैत का जो तजवीज़ करदा, उन्होंने जो सजेस्ट किया है, उन्होंने जो हुक्म दिया है कि इस तरीके से दीन को समझो, कितने लोग उस पर चलते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हर गिरोह जो कुछ उसके पास है उस पर खुश है और अपने आप को ही समझता है कि मैं ही हक पर हूं और दूसरे बातिल हैं, और मैं ही जन्नती हूं और दूसरे जहन्नम। इंशाल्लाह हम इस मसले को बार बार तकरार करते रहते हैं ताकि शौक पैदा हो, रगबत पैदा हो और हम कुरान मजीद को समझने के लिए पढ़ें, अपनी इस्लाह, अपने अफकार और अकायद की इस्लाह के लिए पढ़ें, सारे कुरान को पढ़ें, ना ये कि जो हमारी मर्ज़ी का है उसे आंखें खोलकर और जो हमारी मर्ज़ी का नहीं है उससे आंखें चुरा कर और उसमें अपने बनाए हुए ढकोसलों से उसकी गलत तावीलें करके, ना अल्लाह से बढ़कर कोई बात समझाने वाला नहीं है। अल्लाह ने जो बात कुरान में की है वो हर बात से अहम बात है, अल्लाह गैर अहम बातों को नहीं किया करता। जब तक ये हमारा मिजाज नहीं बनेगा तो फिर हम तैयार रहें रोज़े क़यामत अल्लाह के रसूल की शिफात के बजाय अल्लाह के रसूल की कुरान से दूर हो जाने की शिकायत का सामना करने की हम फिर तैयारी करें, जो कुरान ने खुद बताया, और जो कुरान ने बताया वो शिकायत होनी है और वो लोग जद में आएंगे जिन्होंने कुरान मजीद से दूर रहकर, कुरान की तालीमात से दूर रहकर, कुरान मजीद में गौर व फिक्र से दूर रहकर जिंदगियां गुजारी होंगी, चाहे जो भी करते रहें इस शिकायत की जद में आएंगे। इस शिकायत से बचने का ज़रिया यही है कि हम खुद अल्लाह की किताब को गौर व फिक्र और तवज्जो के साथ पढ़ने का मिजाज बनाएं और इस पर अमल करें, इसके लिए शेड्यूल बनाएं ताकि इन उल्टी सीधी बातों से बच सकें। सूरतुल काफिरून के बाद अगली सूरह मुबारका नस्र है, सूरतुन नस्र, पहले हम इसकी तिलावत करेंगे और उसके बाद इसका तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में बयान करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا। सूरतुन नस्र का तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत। बनाम खुदाए रहमान रहीम, आयत नंबर एक, इदा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद आ जाएगी और फतह जिसे हम फतह बोलते हैं यानी गलबा, दुश्मन पर कामयाबी, फतह हासिल हो जाएगी। आयत नंबर दो, वरअयता नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, और आप देखेंगे लोगों को कि वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में, अफवाजन फौज की जमा है, फौज दर फौज, गिरोह दर गिरोह अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। जब ये आप देख लें तो आप क्या करें, आयत नंबर तीन, फसब्बिह, तो तस्बीह कीजिए, बिहम्द रब्बिका, अपने रब की हम्द के साथ। ये जो हम कहते हैं सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बी अल अज़ीम व बिहम्दे, यही हम्द के साथ तस्बीह, यानी अल्लाह की ज़ात, हमारे रब की ज़ात हर ऐब से पाक है, और जब ऐसा है तो सारी की सारी हम्द भी उसी के है, उसी की साथ मखसूस है, क्योंकि वो बिल्कुल बेऐब है। जिस पहलू से भी निगाह करो, जिस तरफ से भी देखो, उसकी ज़ात अक़दस में तुम्हें कोई ऐब नज़र नहीं आएगा, हुस्न ही हुस्न और कमाल ही कमाल नज़र आएगा। लिहाजा सारी हम्द भी उसी के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है, तमाम हम्द का मालिक अल्लाह है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए, वस्तग़फिरह, और उसी से मग़फ़िरत तलब कीजिए, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो यानी अल्लाह तव्वाबा, बहुत ज़्यादा तौबा को कबूल करने वाला है। तवज्जो फरमाइए, इस्तिग़फ़ार, ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह की इस्तिग़फ़ार का क्या माना है, इसको हमने सूरतुल फ़तह बयान करते हुए उसकी इब्तदाई जो दूसरी आयत थी वहाँ पर बयान कर दिया था। आप इन्हीं दरसों में जो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद हैं, Facebook पेज पर भी मौजूद हैं, उसमें अगर आप सूरतुल फ़तह को सुने तो उसकी इब्तदा में हमने जहाँ पर ये आयत है, لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, ताकि अल्लाह मग़फ़िरत कर दे आपके ذنب की जो पहले गुजर चुके और जो बाद में होंगे, सब की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी है। तो वहाँ हमने इसका माना बयान किया था। यहाँ पर कहा जा रहा है, खुशखबरी दी गई है इस सूरह मुबारका में, और ये एक और कुरान मजीद की सदाकत की दलील है। ये सूरह मुबारका नस्र, सुलह हुदैबिया के बाद और फतह मक्का से पहले के ज़माने में नाजिल हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद सूरतुल फतह का भी जो आगाज़ किया, फरमाया इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको ये जो हुदैबिया में मुआयदा हुआ है ये हम आपको फतह मुबीन, रोशन, जिसमें शक की कोई नहीं है, वाज़े फतह आपको हमने अता कर दी। और फिर आप देखिए आइंदा की खबर क्या फरमाया गया, कि जब अल्लाह की मदद आएगी और फतह हासिल हो जाएगी। यहाँ पर फतह से मुराद फतह मक्का है, और आप क्या देखेंगे कि लोग कलील तादाद में नहीं, ग्रोह दर ग्रोह, कबीले के कबीले अल्लाह के दीन को कबूल करेंगे। आप देखेंगे जब ये वादा पूरा हो जाए और आप ये सब देख लें, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरह, अपने उस रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए कि जिसने अपना वादा पूरा कर दिया, जिसमें ये ऐब नहीं है कि वो वादा करे और वादा पूरा ना करे, और कोई ऐब भी नहीं है उसमें। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बहुत ज्यादा तौबा को कबूल करने वाला। तौबा का मतलब क्या है, आमतौर पर चूंकि हम इसके इसी माना से मानूस हैं कि तौबा यानी गुनाहों से तौबा, याद रखिए जब बंदा अल्लाह की तरफ लौटता है, रुजू करता है, तवज्जो करता है, इसे बंदे की तौबा कहते हैं। और बंदे की तौबा को देखकर जब अल्लाह अपनी खसूसी रहमत के साथ बंदे की तरफ तवज्जो करता है, इसे अल्लाह की बंदे की तरफ तौबा कहते हैं। और आम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं आसानी से समझाने के लिए, वो है बंदे ने तौबा की और अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। लेकिन ये माना आप याद रखें, बंदे की तौबा यानी बंदे का खुदा की तरफ तवज्जो करना, लौटना, और अल्लाह की तौबा यानी अल्लाह का बंदे की तरफ अपनी रहमत के साथ तवज्जो करना और एक एतबार से हम कहें कि लौट आना। वो रहमत जो बंदे की नाफरमानियों की वजह से मसलन अल्लाह ने ले ली थी, वो वापस बंदे को अता करना। अब ये जो अल्लाह की तरफ से लफ्ज़ तौबा इस्तेमाल होता है, इसमें रहमत शामिल है, चाहे सामने वाला मुजरिम हो, गुनाहगार हो या नहीं, अल्लाह का नेक तरीन बंदा हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जब वो रुजू करता है, जब वो पलटता है, आता है, दुआ मांगता है, इबादत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी तवाब है, यानी उस पर भी अपनी खसूसी रहमतें नाजिल फरमाता है। तो सूरतुन नस्र यहाँ पर तमाम होती है, इसके बाद सूरह मुबारका मसद। मसद खजूर के पत्तों को बटकर जो रस्सी बनाई जाती है, उसको मसलन हबलुम मिन मसद कहा जाता है, खजूर के बटे हुए पत्ते। तवज्जो फरमाए, हम पहले इसकी तिलावत करेंगे और उसके बाद तर्जुमा और मुख्तसर वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد।
سورة المسد کا ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ آیت نمبر ایک، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا۔ دو، ما اغنى عنہ ماله وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا تھا۔ اس کی ہم وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ توجہ فرمائیے، یہ سورہ مبارکہ بھی قرآن مجید کی صداقت پر اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک واضح اور روشن گواہی دینے والی۔ آپ کو معلوم ہے ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہے، رسول اللہ کا بچپن اس کے سامنے گزرا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے اسلام کی تحریک کا اعلان کیا، تو یہ شخص اپنے بھتیجے کا بدترین مخالف بن کر ظاہر ہوا۔ یہ خوبصورت بھی تھا کہ جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں، اس کے رخسار، اس کا رنگ اتنا سرخ و سفید تھا کہ اس رنگ کی سرخی و سفیدی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ بہت مالدار تھا اور مالدار ہونے کی وجہ سے بہت سارے تعلقات تھے اس کے لوگوں کے ساتھ، یعنی اس کی لابی بڑی مضبوط تھی مکہ میں، اس کی محفل کے لوگ مثلا بڑے بڑے لوگ تھے۔ اس شخص نے، یعنی یہ سر فہرست ان لوگوں میں سے ہے کہ جنہوں نے رسول پاک کی مخالفت کی۔ ایک واقعہ جو ملتا ہے تاریخ میں اور اسے کسی فلم میں فلمایا بھی گیا ہے اور وہ ہم نے دیکھا، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ مکہ کے دو نوجوان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ابو لہب کے بارے میں۔ سورہ لہب نازل ہو چکی ہے، سورہ مسد یہ نازل ہو چکی ہے اس زمانے میں، ابو لہب ابھی زندہ ہے، اپنی مخالفت پر ڈٹا ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک جوان دوسرے سے کہتا ہے کہ یار، اگر ابو لہب میں عقل ہو تو اس کو چاہیے کہ اسلام قبول کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ابو لہب اسلام قبول کر لے تو قرآن غلط ثابت ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ جو سورہ مسد ہے, یہ ایک نوجوان دوسرے سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو سورہ مسد ہے اس نے تو کنفرم کر دیا ہے کہ ابو لہب جہنمی ہے اور یہ اسلام قبول نہیں کرے گا. یہ بھی جہنمی ہے, اس کی بیوی بھی جہنمی ہے. تو اگر ابو لہب میں عقل ہو اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلط ثابت کرنا چاہے لوگوں میں, اسے چاہیے کلمہ پڑھ لے, پاس چلا جائے اپنے بھتیجے کے اور کلمہ پڑھ لے. اس کے کلمہ پڑھتے ہی ثابت ہو جائے گا قرآن غلط ہے. تو دوسرے نوجوان نے اس سے کہا, اگر ایسا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابو لہب نے مرتے دم تک اسلام قبول نہ کیا تو پھر محمد سچے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ غور کیجئے, بڑی سادہ بات ہے. اور پھر کیا ہوا؟ ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا مرتے دم تک, اور اپنے عمل سے ثابت کر گیا کہ قرآن نے جو آئندہ کی خبر دی ہے اس کے جہنمی ہونے کی, وہ برحق ہے. سورہ مسد بتا رہی ہے کہ نہ ابو لہب نہ اس کی بیوی دونوں کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے اور جہنمی ہے. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, ان قریب بھڑکتی ہوئی شولوں والی آگ میں جلے گا یہ. اگر یہ اسلام قبول کر لیتا کتنا آسان تھا, کہتا محمد آپ کا قرآن غلط ثابت ہو گیا, میں نے اسلام قبول کر لیا, نہیں کیا. اللہ اس کے اندر کی وہ جو زد بازی, خدا سے بہتر کون علیم بذات الصدور ہے, خدا مند عالم سے بہتر کون عالم ہے جانتا ہے کہ ابو لہب کا مزاج اسے کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ اس لیول پر پہنچا ہوا ہے کہ یہ ہے با اختیار ہے, جو مرضی کرے, ایسا نہیں کہ اختیار سلب ہو گیا. لیکن اور یہ بات بڑی غور طلب اور سمجھنے والی ہے اس لحاظ سے بھی کہ ہم اگر ہمارے اندر زد بازی اور ہٹ دھرمی اور اپنی غلط بات پر بھی ڈٹ جانے کا مزاج ہے تو اس مزاج کو ٹھیک کریں, اپنی اکڑ کو, مزاج کی اکڑ کو کچھ کم کر لیں. یہ مزاج ابو لہب بنا دیتا ہے انسان کو, زد بازی اور ہٹ دھرمی اور تکبر. جیسے ایک ٹیچر کو پتا ہو, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے اس کا مطلب ابو لہب میں کا تو اختیار ہی ختم ہو گیا. اختیار ختم نہیں ہوا. آسان سی مثال دیتا ہوں, ایک ٹیچر ایک بچے کے ماں باپ کو بلا کے کہتا ہے تمہارا بچہ فیل ہے, ابھی امتحان مہینے بعد ہے. آیا ٹیچر کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ بچہ تمہارا فیل ہے بچے کا اختیار ختم ہو جائے گا؟ نہیں. غور کیجیے, اس لیے کہ ٹیچر مثلا سال بھر بچے کو 11 مہینے پڑھا چکا ہے, 11 مہینے بچے کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد, اس کی حالت دیکھنے کے بعد, اس کو قاطعیت کے ساتھ پتا چل چکا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں, اپنے علم کی روشنی میں, کہ یہ بچہ پاس نہیں ہوتا. نہ یہ کہ ٹیچر کے یہ کہہ دینے سے بچے کا اختیار ختم ہو گیا, بچہ مجبور ہو گیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا اللہ بھی سزا اور جزا دونوں کس پر دیتا ہے؟ اختیار پر دیتا ہے, نہ کہ زبردستی کسی کو ایسا کر دے, خلاف عدل الہی ہے. توجہ فرما, سادہ سمپل عقل کامن سینس اس بات کو سمجھ سکتی ہے. لیکن اس بات پر آپ کی توجہ رہے کہ سورۃ المسد قرآن کی اور رسول اللہ کی صداقت پر خود گواہ ہے, یعنی جو کہا وہی ہوا. جیسے کہ وہ دو نوجوانوں کی گفتگو بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, اور اگر یہ دو نوجوانوں کا قصہ نہ بھی ہو تو بھی بات یہی ہے کہ جب ابو لہب کو یہ کہا گیا, اسے چاہیے تھا اسلام قبول کر لے, اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے لیکن آپ کا قرآن غلط ثابت ہو گیا, آپ غلط ثابت ہو گیا. نہیں ہوا ایسا. ابو لہب مرا ہے غزوہ بدر کے بعد, غزوہ بدر پہ یہ گیا نہیں تھا، اپنی جگہ اور بندے بھیج دیے تھے. جب بدر میں شکست ہوئی تو بہت اس کو آگ لگی اور اللہ نے اسے ایک ایسی گندی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ یہ اسی بیماری سے مر گیا، اس کے پاس کوئی نہیں آتا تھا اور جہاں اس کی لاش پڑی تھی وہاں جاتا کوئی نہیں تھا، دفن کرنے کوئی نہیں جاتا تھا. آخر مکہ کے لوگوں نے اس کی اولاد سے کہا کہ باپ کی لاش کو کہیں پھینکو، اور انہوں نے کسی طریقے سے اٹھوا کر اور کسی پتھروں کے پیچھے پھینک دی اور یہ اس کا انجام ہوا. کتنا چانس تھا اس کے پاس اس سورہ کے نزول کے بعد اسلام قبول کرنے کا، یہ بھی توجہ فرمائیے. سورہ مسد بھی ابتدائی صورتوں میں ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، شروع شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی، کتنا ٹائم تھا اس کے پاس. یہ بات خود گواہ ہے قرآن مجید کی صداقت، اس شخص نے اسلام قبول نہیں کیا حالانکہ بہت چانس ہے، چچا ہے، بڑا قریبی ہے، دور نہیں ہے، چچا ہے، بہت چانس ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا یہ نہیں کرے گا، یہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے. تو ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا اہم نقطہ جو قرآن مجید کی اس قسم کی آیات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ دنیا کے سب سے عظیم انبیاء کے سردار، اللہ کی سب سے پیاری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ دار ہونا بھی، سگا رشتہ دار ہونا بھی، اگر رسول اللہ کے راستے کو اختیار نہیں کیا تو یہ کام نہیں آئے گا. لہذا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں میں بچ جاؤں گا، اس بیچارے کو کسی نے ایسے ڈھکوسلے دیے ہیں، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے حضرت نوح کے بیٹے کا انجام قرآن میں نہیں پڑھا جس کے بارے میں حضرت نوح نے بات بھی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے فوراً منع کر دیا اور لفظ بھی سخت بولے کہ اے نوح میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، اور حضرت نوح نے فوراً توبہ کی. توبہ یعنی مراد نہیں ہے کہ حضرت نوح نے کوئی گناہ کر دیا تھا وہاں پر، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا اندر سے کافر ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح آپ کے گھر والے جو ہیں وہ بچ جائیں گے. بیوی کا پتہ تھا، بیٹے کا پتہ نہیں تھا. نہ نبی کی بیوی ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پر نہیں تھی، نہ نبی کا سگا بیٹا ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پر نہیں تھا، نہ نبی کا چچا ہونا کام آیا کیونکہ نبی کے راستے پہ نہیں تھا. توجہ فرما رہے ہیں. ہمارے ذہنوں میں ہم بار بار عرض کرتے ہیں، اگر کچھ معیار، افکار، عقائد بن گئے کہ جو خلاف قرآن ہے، کب پتہ چلیں گے؟ جب قرآن پڑھیں گے. قرآن نے تو بتائے ہی معیار ہے، اور وہ پتھر پر ایسی لکیر ہے جو نہ مٹ سکتی ہے نہ تبدیل ہو سکتی ہے. اللہ کے بعد وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو کبھی اللہ کے قانون میں، اٹل قانون میں تبدیل نہیں پائے گا. لا تبدیل لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. کتنا اہم ہے قرآن کو پڑھنا، اور کتنا غیر اہم ہو گیا ہے قرآن کو پڑھنا ہماری زندگی میں. بہت بڑا کیس مقدمہ دائر ہوگا قیامت کے دن، اور اس کی زد میں سب سے پہلے وہ آئیں گے جو اپنے آپ کو دین بتانے والا کہتے تھے. جب رسول اللہ شکایت کریں گے سب سے پہلے کہا جائے گا بڑے ذمہ داروں کو بلاؤ جو کہتے تھے ہم دین بتانے والے ہیں، ہم جناب دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ تم نے کتنا قرآن مجید لوگوں کو بتایا، پھر پتہ چلے گا. کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی کیس ہوتا ہے اس میں جس کا جتنا کردار ہوتا ہے اس پر اتنا پھر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، اور یہ کیس تو دائر ہونا، یہ ایف آئی آر تو کٹنی ہی کٹنی ہے. ایف آئی آر ہم یہاں پہ کہتے ہیں فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، ہم کہتے ہیں پرچہ ہو گیا. رسول اللہ پرچہ کٹوائیں گے، اس عظیم ترین عدالت میں پروسیڈنگز ہوں گی، ایسی عدالت میں کہ جہاں سے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ ایک دفعہ واپس چلے جاؤ اور اپنی اصلاح کر لو جو خرابیاں تم سے ہو چکی ہیں. کبھی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. جس نے اصلاح کرنی ہے وہ یہی پر اپنی اصلاح کرے. تو یہ سورہ مسد کے اندر سے نکلنے والے چند نکات تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے. اب ہم اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں مختصر انداز میں. بنام خدا رحمان رحیم, آیت نمبر ایک, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہوا. یہ اسے نفرین کہا جاتا ہے. نفرین کیا چیز ہے؟ کسی کو بد دعا دینا. لیکن جب یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہو تو یہ اظہار نفرت بھی ہوتا ہے اور اس کا انجام بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے. چونکہ اللہ نے تو کسی سے دعا نہیں مانگنی, یا اللہ اس کے ساتھ کسی اور کو پکارے اور کہے کہ یہ کر دے, وہ تو خود سب کچھ کرنے والا ہے اور سب فیصلے اسی کے پاس ہیں, سب طاقتیں اسی کے پاس ہیں. تو جب اللہ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا. یہ جو لفظ تب ہے یہ ہلاکت کے معنی میں, تبت یدا, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے, ہلاک ہو گئے. کیا مطلب؟ یہ ایک کہنے کا انداز ہے, جیسے آپ اردو زبان میں بھی سنتے ہیں اس کے ہاتھ ٹوٹے. کیونکہ عام طور پہ انسان کے جو زیادہ تر کام ہوتے ہیں اس کی قدرت کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہاتھوں میں ہوتی ہے, ہاتھوں سے کام کرتا ہے. تو ایک کے ہاتھوں سے جب دوسرے کو شر اور مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹے. مراد کیا اس سے؟ مراد یہ کہ ابو لہب کی جتنی بھی طاقت اور قدرت ہے یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی جس پر یہ اتراتا پھرتا ہے اور دین کی, اسلام کی مخالفت کر رہا ہے. ہم آپ کو بتا چکے یہ بڑا مالدار تھا اور بڑی اسٹرانگ لابی اس کی مکہ میں موجود تھی, اس لیے متکبر بھی بہت تھا. اکڑ گیا تو بس اکڑ گیا, پیچھے ہٹنا ہی نہیں. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے یعنی جو اس کی طاقت ختم ہوگی. وما کسب, اور جو اس نے کمایا اس مال کے ذریعے جو اس نے مقام بنا لیا تھا معاشرے میں, اس مال کے ذریعے جو اس نے دوست بنا لیے تھے, اپنی لابی اسٹرانگ کر لی تھی, بڑا پاورفل آدمی, طاقتور آدمی مکہ میں سمجھا جاتا تھا, وہ جو کچھ اس نے کسب کیا تھا وہ بھی تباہ ہو گیا. یعنی کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے. دو, ما اغنا عنہ مالہ, نہ کام آیا اس کا مال, وما کسب, اور جو اس نے کسب کیا تھا. ہم نے وضاحت کر دی, جو دوستیاں بنائی تھی, جو پارٹی بنائی تھی, جو لابی بنائی تھی, جو مقام بنایا تھا, کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا. انجام کیا ہوا؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ, ان قریب بہت جلد یہ بھڑکتے ہوئے شولوں والی آگ میں جلے گا. یعنی تم اس کو اس کے سرخ و سفید رنگ پہ تعریف کے طور پر تم نے اس کو ابو لہب کی کنیت دے دی ہے کہ بڑا چمکیلا ہے, بڑی زبردست سکن ہے اس کی, جلد ہے بڑا خوبصورت ہے. ہم اس کو ایسی ہی بھڑک, جیسے اس کی رنگت بھڑکتی ہے ایسی ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو جلائیں گے. اگر کام اچھے نہ ہوں تو صورتوں کا اچھا ہونا اللہ کے ہاں کچھ کام نہیں آتا. نہ خاندان کا اچھا ہونا کام آتا ہے, نہ شکل کا خوبصورت ہونا اور جلد کا سفید ہونا کام آتا ہے, اگر حرکتیں اللہ کی ناراضگی والی. بہت جلد یہ بھڑکتے ہوئے شولوں والی آگ میں جلے گا. آیت نمبر چار, صرف یہی یہ نہیں, اس کی بیوی بھی, چونکہ یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر رسول اللہ کو خوب اذیتیں کرتی تھی. ان کا ساتھ ہی گھر تھا رسول اللہ کے. یہ کیا کرتی تھی؟ جہاں سے رسول اللہ نے نکلنا ہوتا تھا, جانا ہوتا تھا گھر سے باہر, وہاں کانٹے بچھا دیتی تھی. یہ وہ ایندھن چننے کے لیے باہر جاتی تھی, لکڑیاں چننے کے لیے, بظاہر جو اس کے اندر کانٹے وغیرہ ہوتے تھے اس کو لا کر رسول اللہ کے راستے میں ڈال دیتی تھی تاکہ ان کو اذیت ہو. چچی ہے سگی, لیکن مزاج دیکھیے. لہذا خداوند عالم نے جیسے ابو لہب کے اس ابو لہب, لہب لفظ والا وہی لفظ استعمال کیا جہنم کی آگ کے لیے, सयसला नारन दाता लहब, ये ऐसी आग में जाएगा, वहां भी लहब है इसके लिए भड़कते हुए शोले, और यहां भी जो उसकी बीवी जो वो ईंधन उठा के लाती थी और वो गले में एक रस्सी डाल के उसने बांधा होता था जैसे औरतें बांधती हैं पीछे उस ईंधन को, वही तस्वीर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा रहा है कि ये जो अपने लिए ईंधन जमा कर रही है, ये गोया कि अपने आग में जलने के लिए अपनी हरकतों से ईंधन जमा कर रही है, और यही बोझ जैसे वो लकड़ी उठाती है, ये इन्हीं हरकतों का बोझ इस समेत वो जहन्नम में जाएगी और जलेगी। वम्रअतुहु, और उसकी औरत और उसकी बीवी के जो हम्मालतल हतब, हामिल हामिला कहते हैं किसी चीज को हामिल करने वाली, हम्माला बहुत ज्यादा हामिल करने वाली, बहुत ज्यादा बोझ उठाने वाली, किस चीज को उठाने वाली, अल हतब, हतब कहते हैं ईंधन को, उन लकड़ियों को मसलन जिनको जलाकर आग रोशन करके आग जलाई जाती है। अब ये जुमाना बात की जा रही है कि ये जिस तरह उठा उठा के लकड़ियां लाती है और आपको अजियत करती है, कांटे मसलन रसूलुल्लाह के रास्ते में बिछाती है, ये ईंधन अपने लिए जमा कर रही है, इस ईंधन समेत अपने आमाल समेत जहन्नम में जलेगी, इन्हीं आमाल की तपिश में इसको जलाया जाएगा। फी जी दिहा, आयत नंबर 5 जो आखिरी आयत है, फी जी दिहा हबलुम मिम मसद, इसकी गर्दन में, गर्दन में जीत कहते हैं ये जहां पे जैसे हार पहना जाता है, फी जी दिहा इसकी गर्दन में हबलुन रस्सी होगी, मिन मसद खजूर के पत्तों से बटी हुई, ईंधन वगैरह के लिए। आजकल भी देहातों में बाज चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको बट कर रस्सी बना ली जाती है, तो इसी तरह अरबों में वो जो खजूर के पत्ते होते हैं उनको आपस में बट कर रस्सी की शक्ल दे लेते थे और ईंधन वगैरह जब उठाना होता तो उसके जरिए बांध लेते थे, देहात वगैरह में आजकल भी इस तरह का काम किया जाता है। तो जो उसकी ये तस्वीर है इस दुनिया में, यही तस्वीर उसकी जहन्नम में है। यहां पर वो आग जलाने के लिए इसी तरह बांध के रस्सी से वो ईंधन लाती है, इसी तरह बंधी हुई गर्दन के साथ ये जहन्नम की आग में फेंकी जाएगी, इसी हालत में, जैसे वो अपनी गोरी चिट्टी स्किन उसके काम नहीं आएगी और जलेगा आग में, ये औरत भी अपने ही आमाल जिनका बोझ ये अपनी गर्दन पर बना रही है उनकी जद में आकर अपने शौहर की तरह ये भी जहन्नम की आग में जलेगी। सूरतुल मसद तमाम होती है, इसके बाद सूरतुल इखलास है कि जिसको इंशाल्लाह हम आइंदा दर्स में बयान करने की कोशिश करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।